يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سو آیت تک توحید کا مسئلہ مختلف عنوانات سے بیان ہوا ہے اور وہ مشتمل تھا تہذیب الاخلاق پر. آیت نمبر 101 سے باقاعدہ رسالت کا مسئلہ ہے اور رسالت پر جو شبہات وارد کیے گئے ہیں ان کے جوابات ہیں. ایک شبہ یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے نبی آخر زمان کو مان نہیں رہے. جواب یہ دیا گیا کہ نبذ فریق من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, انہوں نے اپنی کتابوں سے وفا نہیں کی ہے, اس لیے نبی آخر زمان کے منکر ہوئے. دوسرا اشکال یہ تھا کہ یہ کیسے نبی ہے, حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ جادوگر تھے, اپنی مجلسوں میں جادوگروں کے تذکرے کرتے ہیں. تو جواب دیا گیا کہ وہ اللہ کے برحق پیغمبر تھے اور ان پر جادو کا الزام مفترین و کذابین کی تہمت ہے. اور اس زمن میں جو وجہ بیچ میں بحث کی بنی ہے سحر, اس کے مضرات اور شرعی احکام بیان کیے. ایک اشکال ہی کیا گیا ہے کہ یہ پیغمبر موہوم الفاظ بولتے ہیں, معاذ اللہ مبہم کلمات کہتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے. جواب, موہوم کلمات اور مبہم کلمات سے منع کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو راعنا کا لفظ نہ کہو. راعنا یہ دو طرح پڑا گیا ہے, ایک تو یہ کہ یہ رعایت سے ہے, ہماری رعایت کر لے, اور یہ بات دوبارہ کا ہے, سہ بارہ کا ہے. اور دوسرا یہ کہ رائی کبھی احمق کو کہتے ہیں, کبھی چرواہے وہ کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے استعمال کرتے. تو صحابہ تو رعایت کے معنی میں لیتے تھے, مگر منافقین اس کو غلط استعمال کرتے تھے. تو اللہ نے صحابہ سے کہا کہ تم ہی یہ کہنا چھوڑو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقولوا راعنا, تم راعنا کہنا چھوڑ دو. اللہ, آیت سے پتہ چلا کہ بعض اوقات کسی برائی کو روکنے کے لیے اپنے لوگوں کو منع کرنا پڑے گا. بہت ساری بدعات کو جو ترویج ملی ہے اہل حق کے سستی سے ملی, اہل حق کو لگام دینا پڑے گا کہ آپ باز آ جائیں. جیسے ربیع الاول کے مہینے میں یہ لوگ سیرت النبی مناتے ہیں, تو صرف عنوان تبدیل کام تو نہیں. محرم کے مہینے میں کربلا کے واقعات مولانا عبدالحی صاحب اور بڑے علماء نے منع کیے, تشبب بالرفض, لا تقولوا راعنا. ایسے الفاظ, سوشلزم, تو سوشلزم اسلامی بھی ہے اور غیر اسلامی بھی. لیکن حضرت اقدس مولانا مفتی محمود نے لکھا ہے کہ یہ اہل حق کے استعمال کی اصطلاح نہیں ہے, اس میں اہل باطل کے ساتھ مشابہت پیش آ رہی ہے. اس کی ضرورت ہی نہیں, ہمارا اپنا نظام ہے اسلامی, اس میں سوشلزم کے پیون کی کیا ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کا لفظ آتا ہے. اردو زبان میں اور فارسی میں استعمال ہوا ہے. اصل لفظ حضور, حضور جمع الحاضر, اور حضور کے معنی ہے الحاضر والناظر. بخاری شریف میں بھی موجود ہے, والنساء حضور, اے حاضرات. اور ہدایہ کے حاشیے میں بھی لکھا ہے کہ حضور کے معنی حاضر ناظر. تو اہل حق کو زیبا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور الفاظ کا نہیں کیا آپ کے لیے حضور کا لفظ کئی قرآن میں ہے, آپ نے حدیث میں کہا ہے, کسی امام ابو حنیفہ اور بخاری میں موجود ہے, ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب کا لفظ آ سکتا ہے, کئی الفاظ مبارکہ ہے. اور صرف نبی اور رسول کا ہے تو کیا حرج ہے کہ آپ اس کے ساتھ حضور لگاتے ہیں؟ وہ لفظ ہے موہ میں شرک ہے, ایک مشرک اور بدعتی گروہ کی علامت ہے. اور جو لوگ اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ حضور حضور کرتے رہے. مولانا غلام اللہ خان صاحب شیخ القرآن کا اور عارف اللہ شاہ رضوی کا مناظرہ تھا حاضر ناظر پر. تو خیال نہیں ہوتا ہے شیخ القرآن نے لکھ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی حاضر ناظر نہیں ہے, اور یہ عقیدہ کفر کا باعث اسلام کے خلاف ہے. تو تحریر ان کو بھیج دی تو عارف اللہ شاہ رضوی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا مولانا غلام اللہ خان سے ہمارا مناظرہ, وہ یہ ثابت کریں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے. میں ثابت کروں گا کہ حضرت اور تمام انبیاء اولیاء ہر جگہ موجود ہیں. وہ اپنے دلائل دیں گے, آپ حضرات سنیں گے, میں اپنے دلائل دوں گا, اس میں کچھ ٹائم لگ رہا ہے. لیکن شیخ القرآن نے یہاں لکھا ہے حضور. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ انہوں نے دل سے لکھا ہے یا ہمیں دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے؟ تو شیخ القرآن نے کہا دل سے لکھا ہے, دھوکے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ ٹھیک ہے کہا. اچھا یہ ہدایت جلد اول اس کا حاشیہ ہے, اس پہ عبدالحی لکھتے ہیں حضور کے معنی حاضر ناظر ہے, اور یہ بخاری شریف ہے اس میں لکھا ہے حضور کے معنی حاضرات جامعات ہے. جب آپ نے خود حضور لکھا ہے اور حضور کا معنی حاضر ناظر ہے تو شکست تو آپ خود تسلیم کر چکے ہیں. یقین کر لیں اہل حق کا وہ حشر ہوا جس کو مثال دے سارا جہان نے کہا یہ غلط بیانیہ کر رہا, ایک لفظ سے پوری شکست ہو. چونکہ اکثر لوگوں پر حقیقت واضح نہیں ہوتی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ چل رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے کہ حضرت کیوں کہا جاتا ہے, تو عبد المومن نے لغات القرآن میں لکھا ہے, عبد المومن بہت بڑے لغوی ہے, اس نے لکھا ہے حضرت جب نبی یا ولی کے لیے آ جائے تو جناب کے معنی میں ہے, لیکن حضور جناب کے معنی میں نہیں ہو سکتا, اس کے معنی خود موجود ہے حاضر ناظر کے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آج سے لوگوں کے منہ بند کرنے لگے اور لڑنے شروع کر دیں, آپ خود احتیاط کر لیں, بس صرف اتنا کافی ہے. صرف آپ نے بھی اپنا منہ سنبھال لیا اور لکھائی تو بہت بڑا کام ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانے کی صلاحیت دے تو بے شک آپ یہ سمجھائیں کہ یہ لفظ اس طرح استعمال کرنا دوسروں کے لیے افتنان کا باعث ہے. یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا, تم ہی رائنا کہنا چھوڑ دو. ہمارے بزرگوں نے فارسی میں اردو میں حضور کا لفظ جناب کے معنی میں لیا ہے, لیکن فریق مخالف کے غلط عقیدے کی تائید ہو رہی ہے. اے ایمان والو تم ہی موہوم لفظ کہنا چھوڑ دو, لا الہ الا اللہ. فاطمہ کا معنی ہے ماں مری. فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا کہ بی بی صاحبہ کے نمبر پر خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئی. فاطمہ کے معنی فتام کے معنی دودھ چھوڑنا, فاطمہ کے معنی ہے ماں مری. بخاری شریف میں ہے بعثت الفاطمہ, دودھ چھوڑنا تو سانحہ ہے, ماں کا مر جانا سب سے بڑا حادثہ ہے. تو بی بی صاحبہ کا نام جو فاطمہ پڑ گیا ہے وہ تو عذر تھا, کیا اور لوگ بھی فاطمہ نام رکھتے رہے؟ یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. اللہ اکبر. اویس، اویس لفظ ایسا یہ ایسو سے مایوس ہونا، نا امید ہونا، کیونکہ بنو غنم قبیلے کا یہ شخص پیغمبر کے زمانے میں موجود تھا، روزانہ سوچتا تھا کہ آج جاؤں گا کل جاؤں گا، لیکن اس کی ایک بوڑھی ماں تھی وہ جانے نہیں دے رہی تھی اپنی صحبت اور مجلس سے، یہاں تک کہ پیغمبر کا وصال ہو گیا اور یہ جا نہ سکا، تو نام پڑ گیا اویس. اویس کا آسان لفظوں میں معنی ہے بدبخت، محروم. تو نبی کی صحبت سے محروم ہے، اس ایک سعادت صحابیت سے قیامت تک کے لیے وہ محروم ہو چکا ہے. اس لیے اس وقت سے لے کے آج تک رجال کی کتابوں میں کسی محدث کا نام اویس نہیں، قطن نہیں، نام اویس کا کوئی محدث فقی نہیں ہے، کیونکہ علم تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ نام رکھنے کا ہے یہ نام رکھنے کا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، شک شبے والے، بے معنی الفاظ نہ کہا کرو، موہوم الفاظ سے توبہ. تمہارے راعنا سے منافقین کو موقع ملا اور وہ نبی کو کبھی چرواہا اور کبھی احمق کہتے ہیں. ایک مسئلہ سمجھ لو، بدعتی کہتے ہیں کہ نبی کے لیے تو بشر کا لفظ قرآن میں آیا ہے مگر ہم نہیں کہیں گے، یہ بدعتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ بدعتی ہے. تو دیکھو، جس لفظ کا صحیح معنی بھی موجود تھا جو صحابہ لے رہے تھے اور غلط معنی دشمن لے رہا تھا، تو جب غلط اور صحیح دونوں پہلو آ گئے تو اللہ نے صحیح والوں کو کہا مت کہو نا، موقع مل رہا ہے دشمن کو. تو اگر بشریت میں کوئی پہلو بے ادبی کا ہوتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ لفظ نبی کے لیے استعمال نہ کرو. معلوم ہوا آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو بشر کہنا یا ہمارے نبی کو بشر کہنا، اس میں ادنا درجے کا پہلو بھی بے ادبی کا نہیں ہے، ورنہ اللہ اس کا نزول قرآن میں نہ کرتا. جیسے اس لفظ میں ایک پہلو صحیح تھا، رعایت اور مقرر کے معنی میں صحابہ استعمال کرتے تھے، اور دوسرا پہلو بے ادبی کا تھا جو منافق استعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ کو استعمال کرنا منع کر دیا. تو اگر لفظ بشریت للنبی او للانبیاء میں ادنا درجے کا شائبہ بھی بے ادبی کا ہوتا، تو اس لفظ کا نزول کبھی بھی انبیاء یا ہمارے پیغمبر کے لیے نہ ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، مت کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہو کہ ہمارا لحاظ کیجئے. آئی سب، واسمعوا سن لو، وللکافرین عذاب علیم. نبی کی توہین کرنا یہ کفر ہے، اور کافروں کے لیے عذابوں کا دردناک. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين، نہیں چاہتے ہیں کافر اہل کتاب اور مشرکوں میں سے، اینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتارا جائے تم پر خیر تمہارے رب کے یہاں سے، واللہ یختص برحمته من یشاء، اللہ خاص کرتے اپنی رحمتوں سے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں. ایک نقطہ یاد رکھو، اس سے پہلے بھی فرمایا، لتجدنہم احرص الناس علی حیات ومن الذین اشرکوا، اہل کتاب اور مشرکین برابر ذکر ہوئے. اگر کتابیں پڑھ لیں اور عمل نہ ہو، یا علم کتاب کے خلاف چلنے لگے، وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے، جاہل ہے، بے دین ہے، جتنا ایک مشرک اور کافر ہوتا ہے. وہ کتابوں کا اعتبار تب ہوگا جب اس علم پر عمل ہو. مختصر المعانی میں ہے من لم يعمل بمقتضى العلم فهو والجاهل سواء. لا الہ الا اللہ. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين. نہیں چاہتے ہیں کافر کتابی اور مشرک. کتابی کافر پہلے ذکر کیا کیونکہ ولا تكونوا اول كافر به. کفر شروع سے ہوتا ہے. خوشحال خان خٹک زکوائی ویا چولولی ملاشی یا چولولی بلاشی. پڑھ پڑھ کر یا عالم دین بنے گا یا بلا بنے گا دین کے لیے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ ہمارا علم عمل کا بنا. خدایا قدم قدم پر ثمرات پھل نصیب فرما. توبہ توبہ. ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ کبھی ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہتے یہ نازل ہوا ہے, کچھ دنوں بعد کہتے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی, تو یہ نبی کیسے جواب میں اللہ کے حکم کا منقاد اور پابند ہو. ناسخ منسوخ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. ما ننسخ من آیت او ننسہا. وہ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں, نعت بخیر منہا او مثلہا, ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسے. آیات ایک دوسرے سے افضل تو ہے لیکن فروتر نیچے کوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا خیر اور مثل, خیر اور مثل, یا بہتر آئے گی یا اس جیسی آئے گی, گھٹیا کوئی نہیں ہے. علم تعلم, آپ جانتے نہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ناسخ منسوخ کہ ایک آیت پہلے تھی اور بعد میں اس پر عمل نہیں رہا. شروع اسلام میں تھا کہ ایک مسلمان دس کافروں سے نہیں بھاگے گا, لیکن بعد میں کمزور لوگ بھی اسلام میں شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اللہ کو پتا ہے کہ کمزور لوگ بھی آ گئے, اب آپ سے یہ حکم اٹھا لیا ایک مسلمان دو کافروں سے نہیں بھاگے گا. اصل میں ناسخ منسوخ میں چند قاعدے یاد رکھو. ایک مریض کو طبیب کہتا ہے کہ پانچ دن تک تینوں وقت دوا لے لینا, پانچ دن تک, پھر تین دن تک دو وقت دوا لے لینا, اور پھر دو دن تک ایک وقت دوا لے لے اور پھر بس کر لے. تو یہ جو دوا کی زیادت تھی مرض کے اعتبار سے تھی, اور یہ جو دوا کم کر دی گئی یا ختم کر دی گئی مرض ہی نہیں رہا. اس کو مفسرین نقل کرتے ہیں انتہاء الحکم بے انتہا اللہ, وجہ ختم ہو گئی تو آیت اٹھا لی گئی. قرآن شریف میں ایسی آیات ہیں جن جو منسوخ ہو چکی ہے, یعنی ان پر عمل روک لیا گیا. لیکن قرآن کریم میں ایسی آیات نہیں ہیں جن کی تلاوت جائز نہ ہو. منسوخ کی دو قسمیں ہیں, منسوخ الحکم اور منسوخ التلاوت. منسوخ التلاوت جیسے الشیخت والشیخت والشیخ والشیخت اذا زنیا فرجبوهما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اب یہ قرآن سے نکال دیا گیا ہے, یہ حدیثوں میں شامل ہے. حکم برقرار ہے, تلاوت منع ہے. اور قرآن شریف میں ایسی آیات 500 ہے یا 250 ہے یا 50 ہے یا 25 ہے یا 7 ہے یا 5 ہے. یا خدا, یا اصل میں تعداد کا جو فرق سن رہے آپ, یہ سلف کے اعتبار سے. سلف کے اندر منسوخ کا مطلب وسیع تھا, مقید کو مطلق کر دیا یا مطلق کو مقید کر دیا تو منسوخ ہے. حکم برقرار ہے تو ان کے ہاں آیات منسوخہ زیادہ ہو گئی، اور خلف کے اندر ایک آیت بالکل اس کا حکم اٹھا لی جائے تو اس کو منسوخ کہتے ہیں، کسی درجے میں بھی حکم باقی ہے تو وہ منسوخ نہیں ہے. عام علماء نے لکھا ہے کہ آیات منسوخہ بتعریف السلف 500. جلال الدین سیوطی نے کہا ہے کہ مشکل سے 40، شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ 25 یا 20 ہے، عبید اللہ سندھی نے کہا ہے کہ 5 ہے اور ہے ہی نہیں. پنجپیر مولانا بھی درس تفسیر میں منسوخ کا انکار کرتے ہیں، اپنے شیخ کا اتباع کرتے ہیں عبید اللہ سندھی کی. حیرت ہے ایسے منکرین پر، حیرت یہ کیسے انکار کرتے. بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہمارا عبی ابن کعب اقرأ ہذا الامام، اس امت کے قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے، مگر سب باتیں عبی کی بھی ٹھیک نہیں ہیں. فرمایا عبی کہتے ہیں کہ کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، جبکہ اللہ فرماتے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. آیت سے حضرت عمر کہتے ہیں منسوخ ثابت ہے بالکل. تو عبی ابن کعب جس نے منسوخ کا انکار کیا، حضرت عمر نے رد کر دیا اسے کہ یہ غلط کہتے ہیں. ایک مسئلے میں حضرت عبی ابن کعب بھٹک رہا ہے. تو جب جن لوگوں نے منسوخ کا سرے سے انکار کیا ہے یہ درست نہیں ہے. اور آیت بعض منسوخ ہے حکمت الہیہ کے تحت، لیکن قرآن میں برقرار ہے حکمت تلاوت کے تحت. منسوخ پر طحاوی کی مفصل کتاب ہے، ابن الانباری کی الاعتبار ہے، ابن الجوزی کی نواسخ ہے، اور عبد القادر تمیمی بغدادی کی کتاب سب سے عمدہ ہے. پہلے میں تفسیر والوں کو لکھواتا تھا، عبد القادر تمیمی بغدادی کی معرفت الناسخ والمنسوخ. ما ننسخ من آیت، وہ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت، او ننسہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نات بخیر منہا او مثلہا لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسے. علم تعلم، آپ جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جیسے نازل فرماتے ہیں ہٹا بھی سکتے ہیں. علم تعلم، آیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کا ہے راج آسمان و زمین کا. وہ جو اشکال کیا تھا کہ مسلمان کیوں غریب ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار. دوست اور مددگار کا ہونا کمال ہے، پیسوں کا ہونا کمال نہیں ہے. اگر ساری کراچی مجھے دے دی جائے اور طالب علم نہ ہو تو ایسی مالداری پر لعنت بھیج جائے. ہم اپنے فقر میں، اس افلاس اور تندرستی میں بادشاہان ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے روشن اور نورانی مخلوق کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا ہے. والحمدللہ علی حال. عجیب بات ہے کہ دولت اور علم کا آپس میں ٹکراؤ. علم کے لیے دولت مضر ہے. مالدار مولوی عمرے کے بہانے جائے گا امریکہ اور برطانیہ، ذرا وہاں مسلمانوں نے بلایا ہے آپ کو، اس لیے بلایا کہ آپ بے روزگار ہیں. جس کا اپنا کام کاج نہ ہو اس کو لوگ کہتے ہیں آپ آئے ہمارے زمین میں ہل چلائے. ارمان دے بھائی تو خوشحالی کے ماں کو پورے خاندان ہے، یہ فخر کرتے ہیں. ایک مولوی یہاں تقریر کر رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں، ابھی میں ہالینڈ سے آیا اور پتہ نہیں اور کتنے ملکوں سے ٹکٹ آ گئے. اچھا ویسے کیا ویسے دی کے محلات دجاجے محلات ہے نا، مرغی کوچہ گشت پختوں کو تو سوئے. پختوں کے اصل لفظ گل نہیں جفلان کے خزا گل نہیں رہے یار سا گل نہیں گلا نہیں اڑ دو خسم گھر کا پختو تھا. آئے سڑو ماں سارا نہ بے صاحب تھے اور شکر میرے ساتھ ایک آدمی تھا وہ بار بار گھر فون کرتا ہلو کہاں ہے ہم بیٹے ہیں تمہاری امی کہاں ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے. اچھا اچھا کوئی بات. پھر دو چار گھنٹے بعد ہلو بیٹے ہیں کہاں ہے وہ تمہاری میں اچھا آج بھی نہیں ہے کوئی بات. دو تین دن میں تماشا دیکھتا رہا ساتھ ہی تھا حج کرنے ساتھ گیا تھا. میں نے اس کو پوچھا میں نے کہا آپ کی بیوی کا نام کیا ہے اس نے کہا نام بتایا میں نے غلط بات ہے اس کا نام ہے الدجاجۃ المخلات. سارے شہر کو اور سارے گلی کوچوں کو ناپنے والی کوچا گشت مرغی. میں چلاٹ سے خدمت آئے استانبول حج کے نازل شہر ہے اغد الدجاجۃ المخلات سب غریب ایسی محبت پیار سے خون کرتا رہا. اس زمانے میں موبائل نہیں تھے ہم دور دور جا کے وہ سکہ ڈالنا ہوتا تھا سکہ تلاش کرو پھر بوتھ پہ جاؤ اور وہ فون کرتا تھا پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو نہیں ریخ پل کار پھر وہ لگے سکو دل تخ پل حج کو لو ریخ پل حج شروع کرو چک پل حج دے دے غصہ کا ماؤنٹ دے دخل دی نمی سے لے اگر وہ نمو ہے میدان بگانا دے داری نم دے دجاجۃ المخلات مرغی کوچہ گشت. عورت ہے وہ تو گھر میں اچھی لگتی ہے. عورت کا کیا کام ہے ادھر کوئی بیمار ہے عیادت کرنے جا رہی ہے بچے آرام سے بیٹھ عیادت کرنے جا رہی ہے اور یہ کالو خان جو ہے بس چابی ہے گاڑی کی ڈرائیور صاحب اور کہاں وہاں چھو اب کہاں وہاں چھو. اتنی اطاعت فرما برداری ماں کی کر لیتے تو قیامت کے دن موسیٰ کلیم کے ساتھ جنت میں ہوتے. اور غیرت سے خالی ان کو آداب سکھاؤ. یہ تمہاری بیوی صرف نیچے لیٹنے کے لیے نہیں ہے آپ سے دین سیکھنے کے لیے بھی ہے. اس کو کہو کہ عورت کا نکلنا سانحہ ہے عورت کا نکلنا بڑا حادثہ ہے ضرورت کیا ہے بس خالی بور کہے پوگا چولی اور مست درخانے روانہ نہ گلے ہوئے مست تشبس خالی چادر اور برقع کندھے پہ ڈالی ہوئی ہے باقی جدھر کوسی دے کبڈی جاؤ کوسی دے کبڈی جاؤ. تصویر کے علاوہ نہ چکھے سے جڑی عورتیں بڑی پریشان ہوتی ہیں ہمارے اوپر پابندی ہم نے پابندی لگائی. قرآن نہیں کہتا وقرن فی بیوتکن اپنے گھروں میں چمٹ کے رہو چمٹ کے. مفسرین مانا کرتے پیوستہ رہ کر اپنے گھروں ڈرائیور آواز نہیں صاف شنگر روکو تو یعنی کرنا کھاتا ہوں گاڑی کی کنارے سے تو با صبح متم معافی آئی سمجھ. عورت کے لیے گھر زیبا ہے مدرسے بھی خواتین کے لیے گھر ہے. مجبوراً نکلنا ہوتا ہے علم کے لیے دین سیکھنے کے لیے لیکن ساری دکانوں میں ساری مارکیٹوں میں یہاں تک کہ پھل بیچنے والا سبزی والا جو باہر آ جاتا ہے وہ نعرہ لگا لیتا ہے بینگر یہ فوراً آ جاتی ہے کس طرح بیچ رہے ہیں بہت اچھا بیچ رہا ہوں بینگن خریدنے باہر آ جاتی ہے آرام سے گھر رہا ہوں گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے اس کو بھیجا کیوں باہر آ گئی. تم اس پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتی ہو جس نبی نے کہا ہے کوئی عورت گھر سے باہر نکلے بغیر ضرورت کے بناؤ سنگار کر کے فق یہ قزا و قزا ابو داؤد میں ہے زانیہ زانیہ زانیہ. نبی کو بھی صدمہ پہنچایا نا تب ایسے الفاظ کیا. خواتین دین سیکھے اللہ سے دین مانگے اور بقدر ضرورت جہاں کوئی گزارا نہ ہو بے شک وہاں نکل سکتی ہے علاج معالجے کے لیے ضرورت کے لیے. فقہاء کرام تو اتنے کریم رحیم ہیں کہ جس خاتون کا خاوند مر جائے اور وہ عدت گزارتی ہے 4 مہینے 10 دن کی, اس عدت میں یہ بات شامل ہے نا کہ بناؤ سنگار نہ کرے, نئے کپڑے نہ پہنے, سرخی پاؤڈر نہ کرے, باہر نہ نکلے. لیکن ایک خاتون ایسی ہے جو بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس جائی, ڈاکٹر کو گھر پر بلانے ہر ایک کی توفیق تو نہیں ممکن ہے. اس خاتون کے رزق کا کسب کا کوئی مسئلہ ہو تو فقہاء کہتے ہیں نکل جائے اور مغرب سے پہلے پہلے آ جائے, کئی رات باہر نہ آئے. تو عورتوں کی ضروریات سے اسلام بے خبر نہیں ہے, لیکن بلا وجہ ضرورت پیدا کرنا اس کا اسلام کو پتہ تھا, اس لیے سخت پابندی لگائی ہے. آج صرف مسئلہ سننے سے عورتوں کو تکلیف پہنچتی ہے, تو کل جو اس کا حساب ہوگا اللہ کے دربار میں بحضور خداوندی, اس کا وقت کیا جواب دے گی. توبہ. علم تعلم, آیا آپ جانتے نہیں, ان اللہ لہو ملک السماوات والارض, بے شک اللہ کے لیے سلطنت آسمان و زمین کی, وما لکم من دون اللہ, نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر, نہ کوئی دوست اور نہ مددگار. اگر شریعت کے خلاف کرنے لگے مرد ہو یا عورت, خدائی دوستی سے اور خدائی نصرت سے محروم ہو جائے گی. آیت کا حاصل یہ نکلا. ام تریدونا, کیا تم چاہتے ہو, ان تسألوا رسولکم, کہ پوچھنے لگو پیغمبر سے, کما سئل موسیٰ من قبل, جیسے موسیٰ سے سوال ہوا تھا پہلے. لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرا, ایک, لن نصبر علی طعام واحد, دو, ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ما لونہا, یہ جو الٹے پلٹے سوالات تھے, ایسے سوالات چاہتے ہو. اس آیت کا عنوان ہے حسن الادب فی السوال. اس آیت کا عنوان ہے حسن الادب فی السوال. پوچھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, عمدہ طریقہ یہ سنت ہے, اور جڑ طریقے سے پوچھنا یہ نامناسب ہوا. لا الہ الا اللہ, قرآن کریم میں آگے چل کر سورہ مائدہ میں آئے گا, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء, اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزیں, ان تبد لکم تسوکم, بتا دی جائے تو غمگین ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا, حضرت میرے والد کون ہے؟ آپ نے بتا دیا. دوسرا نے ویسے پوچھا, آپ نے ایک چرواہے کا نام لیا کہ فلاں کا جو چرواہ ہے وہ تیرا باپ ہے. وہ بڑا حیران ہو گئے, جا کے ماں کو کہا, ماں نے کہا خدا تجھے رسوا کرے, تم نے مجھے رسوا کیا, نبی نے سچ کہا. اس لیے اللہ نے فرمایا مت پوچھو ہر بات, پوچھو گے تو رسوا ہو جاؤ گے, تکلیفیں اٹھاؤ گے. حسن السوال من آداب العلم, علم کا ادب یہ ہے کہ بہترین سوال. امام ابو یوسف صاحب درس حدیث دے رہے تھے, خواجہ صاحب نے فوائد الفواد میں لکھا ہے, حاضرین میں سے ایک نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی اوڑی ہے؟ آپ نے کہا حضرت نے ٹوپی اوڑی ہے. کہا آپ کی ٹوپی سفید تھی یا کالی؟ آپ نے فرمایا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی سفید تھی. کہا آپ کی ٹوپی لاتیہ تھی سر سے جڑی ہوئی یا ناشدہ تھی اٹھی ہوئی؟ وہ پنجاب کے خطیب کی ٹوپی, بڑی بڑی ٹوپی, جناب کے لیاقت کے وہ بڑی والی، اس کو ناشزہ کہتے ہیں. امام ابو یوسف نے کہا کہ پیغمبر کی ٹوپی لاتیے تھی اور سر سے جڑی ہوتی تھی. تو اس شخص نے کہا آپ ہمیں حدیث پڑھا دیں، اور آپ نے دونوں باتوں میں پیغمبر کی مخالفت کی ہے. آپ کی ٹوپی کالی ہے حالانکہ نبی کی ٹوپی سفید تھی، آپ کی ٹوپی اٹھی ہوئی ہے جبکہ نبی کی ٹوپی بٹھی ہوئی تھی. فتفکر ساعتا، امام ابو یوسف نے سر جھکایا، کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور فرمایا یا ہذا، اے اللہ کے بندے، ان کنت اردت ان تصلحنی فلست اہل اللہ، اگر آپ کا ارادہ میری اصلاح ہے تو آپ سیکھنے آئے، سکھانے نہیں آئے، غلط ہے. وان کنت اردت ان تہیننی، اور اگر آپ کا ارادہ میری توہین کا ہے، فلا تموتن الا کافرا، خواجہ صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں اس شخص کا خاتمہ کفر پر ہو گیا. سوال کا طریقہ ہے، ادب ہے، بہت بڑا علم سوال سے آئے گا. الفاظ کلمات سب اچھے رکھنے پڑیں گے، تب جا کے شیخ متوجہ رہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب 20 بڑے مسلمان میں ایک بات کرتے ہیں، اس کو سن لو کیا کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے حدیث کا دورہ تو 15 سال پہلے کیا ہے، لیکن 15 سال بعد کسی ضروری کام سے دیوبند جانا ہوا اور حضرت شیخ الہند کے درس میں بیٹھنا نصیب ہوا. اب کے مولانا حسین احمد مدنی مولانا انور شاہ مفتی کفایت اللہ دورے میں ہے. فرماتے مولانا حسین احمد صاحب سے شیخ الہند کی محبت بہت تھی، اور مولانا انور شاہ صاحب کے حسن سوال سے شیخ الہند وہ علوم بیان کرتے تھے کہ میں دیکھ کر دنگ رہ گیا، اس سے پہلے یہ عادت نہیں تھی. انور شاہ سے دورے میں کوئی بات پوچھتے ہیں شیخ الہند سے، اور شیخ الہند اس کے مناسب جواب دیتے تھے باہر نہیں ہوئی. حکیم الامت حیران رہ گئے. تو آیت کا حاصل یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے پیغمبر سے سوال میں بھی محبت، احترام اور ادب کو جانے نہ دو. یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے سوال میں آداب ہو. اللہ اکبر. ومن یتبدل الکفر، ہم تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ پوچھو اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، غلط سوال سے کفر لازم آ جاتا ہے، اور جو بدل دے کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان جانے دے کفر لے، فقد ضل سواء السبیل، بس وہ بھٹک جائے گا سیدھے راستے سے. اصل میں ہے السبیل الصواب، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جب مضاف مضاف الیہ ہو تو اعراب تبدیل ہو جائیں گے صفت موصوف کے، جیسے جرد و قطیفتن اور برد و قطیفتن. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سارے کتابی لوگ، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ لٹا دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، حسدم من عند انفسہم، یہ حسد ہے ان کے دلوں میں. فلاں سورت قرآن سے نکالو، جہاد بیان مت کرو، اس سے عسکریت پیدا ہوتی ہے، یہ فضول باتیں ساری. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ان کو حق، پتا ہے کہ یہ دین ہے، فاعفو، ان کو عفو کرو، وصفہو، دفع کرو، عفو معاف کرنا، فصفہو درگزر کرنا، عفو اس پر کام نہ کرو. اور صفحہ کے معنی ہے اس سے صدمہ نہ محسوس کروائے ہے، کسی بات سے متاثر ہو کر کام چھوڑ لے تو فرمایا کام نہ چھوڑو، معاف کر دو. اور کسی کام سے متاثر ہو کر آدمی غمگین ہو جائے، اس کو فرمایا فس فہو، درگزر کر، چھوڑ. یعنی مبلغ کا سینہ بڑا ہونا چاہیے، استاذ شیخ کا سینہ بڑا ہو. حاضرین میں ہر طرح لوگ ہوتے ہیں، اصیل بھی ہوتے ہیں، کمسل بھی ہوتے ہیں، ادب والے بھی ہوتے ہیں گستاخ بھی ہوتے ہیں، لال و جواہر بھی ہوتے ہیں اور کانٹے بھی ہوتے ہیں. کسی کو غیب کا علم نہیں سوائے اللہ کے، اس لیے تبلیغ دین کے لیے سینہ بڑا رہو. تو آیت میں تسلی ہے دائی کے لیے، مدرس کے لیے، شیخ کے لیے، مرشد کے لیے کہ وہ سینہ تنگ نہ کرے، ہمت نہ ہارے. فاعفو عفو کرو، وصفہو درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ. علماء دین کہتے ہیں کہ یہاں تک جہاد کا حکم نہیں آیا، اور یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، اس سے مراد ہے اذن جہاد. کیا مراد ہے؟ اذن جہاد. سورۃ حج کی آیت پہلی مرتبہ آئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جب تک جہاد نہیں ہے، موقع نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، حکم نہیں آیا، تو اور کام جاری رکھو. واقیم الصلاۃ، پابندی سے پڑھو نماز. وآتوا الزکات، خوب دیتے رہو زکات. وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلا. تجدوه عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تم جو اعمال کرتے ہو دیکھ رہے ہیں. اب ان کے مزید اشکالات. یہود نہیں مانتے کہ مسلمان حق ہے، نصارہ نہیں مانتے کہ مسلمان حق ہے. جواب، وہ آپس میں کون سے حق ہے؟ وقالوا، کہنے لگے، لن يدخل الجنة الا من كان يهودا، نہیں جنت جائیں گے مگر یہودی او نصارہ یا نصرانی. تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہے. عبداللہ ابن عباس سے یہاں منقول ہے، امانی کا معنی ہے اکاذیبہم، یہ ان کا جھوٹ ہے. قل ہاتوا برہانکم، کہو لاؤ دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. بلا ہاں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے سپرد کیا اپنے آپ کو اللہ کے اور وہ ہو بھی احسنی. آگے پیچھے ہو کے احسنیوں کا ذکر ضروری ہے. کوئی بھی ہو، مولانا منظور صاحب نعمانی بڑے مفسر فنی عالم ہے، مگر احسنی نہیں ہے. انور بدخشانی بدخشانی ہے، احسنی نہیں ہے. سارے مفسرین دیوبند سر آنکھوں پہ ہمارے سر نش کرے، ہمارے تاج ہے سب، خدا ان کو حفاظت سے رکھے، ان کے علم عمر صحت میں برکتیں دے اور درس اور اللہ بڑھائے، مگر ساڈا پلہ بھاری. وہ محسن، پہلا معنی مواح ہے، دوسرا معنی محسن کا مخلص، تیسرا معنی احسان کرنے والا. فلہو اجرہ عند ربہم، بس اس کا اجر ہوگا رب کے ہاں. ولا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر. ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے.